الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو بھی ایک منٹ پہلے اذان ہم نے اور آپ نے سنی ہے اس کا جواب ان مسائل میں سے ہے جو ہر انسان کو روز روزانہ بھی کئی کئی مرتبہ پیش آتے ہیں. اس لیے ان مسائل کا جب تکرار ہوتا ہے، بار بار بیان کیے جاتے ہیں، تو انسان کو سیکھنے کا، تعلیم کا موقع ملتا ہے. اور یہ جو منبر ہے، بنیادی طور پر اس کے تین مقاصد ہیں اور تھے. اس کا ایک بڑا مقصد شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اس منبر سے شرعی احکامات حکومت وقت بتائے، حکومت یہ بتائے کہ اس نے کیا کیا ہے. جو بھی حکومت کے عہدیدار ہیں، بنیادی طور پہ اس منبر کو استعمال کرنا ان کا حق ہے. اس لیے ہمیشہ خلافت میں جو خلیفۃ المسلمین تھے وہ اس منبر سے بات کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو بہت زیادہ جمعے کے دن منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو گورنمنٹ کی پالیسی اور حکم بتاتے تھے کہ ہماری مملکت میں آئندہ سے یہ ہوگا، اور مملکت میں وہ پھر چیزیں لکھ کر بھی بھیجی جاتی تھیں. اس لیے اس منبر سے سب سے پہلے تو حکومت کے جو عہدے داران ہیں وہ بات کریں. ایسی نماز پڑھائے، ڈی سی نماز پڑھائے، وزیر نماز پڑھائے، وزیر اعظم نماز پڑھائے، اور لوگوں سے بات کرے کہ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ اس کو ٹوکیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. اور اس منبر کے پہ دوسری چیز جس کے لیے شریعت نے اسے وضع کیا ہے وہ تعلیم ہے، کہ جو بھی اس پہ بیٹھے وہ اچھا ہو یا برا ہو، لوگوں کی تعلیم کا مکلف کہ وہ لوگوں کو مسائل سے اور علمی تقاضوں سے آگاہ کرے. اس لیے جس مسجد میں اس منبر سے علم کی بات نہیں کی جاتی اور جس منبر پہ آ کر حکمران نہیں بیٹھتے، وہ حکمران گناہ کے کام کرتے ہیں، اپنے منصب کی عزت کو خراب کرتے ہیں. اور جو بھی اس پہ بیٹھے اگر وہ تعلیم نہ دے، لوگوں کو ہر مرتبہ تعلیم میں کوئی نئی چیز یا پرانی چیز کا تکرار اور وعظ اور نصیحت یہ نہ ہو، تو وہ اس کا اہل نہیں ہے، اور قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا اور خدا اس سے پوچھے گا کہ چند سو چند ہزار آدمی میں نے بھیجے تھے، ان کا حق کیا ادا کیا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جہاں لوگوں کو احکامات کی تلقین کرتے تھے، بالکل اسی طرح بسا اوقات ایسی باتیں سکھاتے تھے جو اب ہمارے ہاں رہی ہی نہیں، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں۔ موتا امام مالک رحمت اللہ علیہ میں آتا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ بیٹھے ممبر پہ اور انہوں نے کہا لوگوں، یہ جو التحیات للہ ہے اسے سیکھو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی اور وہ اس طرح پڑھتے تھے۔ تو مسائل تعلیم یہ اس کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ نماز پڑھائے نہ نماز پڑھائے، اور نماز کے لیے الگ امام مقرر ہو تو اگرچہ یہ اچھا نہیں ہے مگر کوئی حرج بھی نہیں۔ کوئی بڑے صاحب علم آ گئے، صاحب تقویٰ آ گئے، اس کی حضرت میری جگہ نماز بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس لیے اس ممبر سے تعلیم ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے آپ حضرات بہت دور دور سے تشریف لاتے ہیں، اس عمل اور جو محبت ہے آپ کو اس کی بڑی قدر ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ سیکھیں، ہم لوگ پڑھیں، ہم لوگ آگے بڑھیں، اور شریعت نے جن چیزوں میں اللہ کا قرب اور اللہ کے ساتھ تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع بیان کی ہے، تعلیم دی ہے، ہمیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ غفلت ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی غفلت کی بجائے لذت میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی غفلت اور لذت سے بھی بدتر سرکشی میں پڑ جاتا ہے۔ انسانی نفس کو جو چیزیں حاصل ہیں وہ تین ہی ہیں، اور شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ تین میدان ہیں انسانی نفس کے جس میں وہ کھیلتا ہے، غفلت قائم کرتا ہے، اذان ہو رہی ہے اسے پرواہ نہیں ہے، نہ اچھوں میں نہ بروں میں، سوچتا ہے اذان کا جواب دینا چاہیے، پھر کہتا ہے نہ دیا تو کون سا گناہگار ہو جاؤں گا، پھر سوچتا ہے کہ یہ کام کر لوں پھر جاؤں گا ہی نہ آخر نماز کے لیے۔ یہ سب چیزیں اگرچہ گناہگار نہیں کرتی مگر غفلت، غافل ہے، راستے سے گزر رہا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، بورڈ کسی کنارے کی بجائے درمیان میں رکھا ہے، دو سیکنڈ کی بات ہے کہ اس پتھر کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، اور نہیں کرتا، گزر جاتا ہے تو گناہگار نہیں ہے۔ لیکن شاید اسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایمان کی چوٹی اور بلندی اور ایمان کا عروج پہاڑ کا آخری کونا اور پتھر جو اوپر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے بعد تم نیچے چلے آتے ہو، حتیٰ کہ فرمایا آخری درجہ کیا ہے، اماتت الاذی عن الطریق، راستے میں جو چیزیں لوگوں کا راستہ تنگ کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، ان کو ہٹا دو۔ فعل ایک ہی ہوتا ہے نہ، فعل ایک ہوتا ہے اور اس کے متضاد فعل کو بھی وہی ہوتا ہے، اللہ دونوں کو ثواب دے دیتا ہے، اللہ دونوں کو قبول کرتا ہے، فعل کا نیگیٹو اور فعل کا پازیٹو، فعل کی مثبت طرف اور منفی۔ ایک آدمی نے درخت لگایا اور دوسرے نے کاٹ دیا، اس نے کہا یہ درخت لگاتا ہوں کیونکہ کیکر کا درخت ہے، चोर उचक्के इस रास्ते में बहुत होते हैं, तो पांव में कांटा चुभ जाएगा, पकड़ा जाएगा। और दूसरे ने कहा कि रास्ता लोगों का तंग होता है, हटा देना चाहिए। अल्लाह ने दोनों को अजर दिया। तो इसलिए गफलत तारी हो जाती है, इससे बचना चाहिए। सुस्ती है, अभी उठते हैं, अभी नमाज पढ़ लेंगे, अभी बाजार जाएंगे, अभी वालिदा ने कहा है, अच्छा फिर सही, ये सब गफलत के जैल में आते हैं। लिखा है कि दो भाई कहीं से दिल्ली आए और काम पे आए थे, एक कमरा किराए पे लिया और लेट गए। तो एक ने दूसरे से कहा कि, बड़े भाई ने कहा कि मालूम नहीं भैया बाहर बारिश हो रही है या नहीं। उसे लेटे लेटे जवाब दिया, उसे कहा जरा देख के तो आओ। उसे लेटे लेटे कहा बारिश हो रही है। उसे कहा कैसे मालूम। उसका बिल्ली आई थी तो मैंने हाथ फेरा तो बिल्कुल गीली हो रही थी, इसका मतलब है बारिश हो रही है। थोड़ी देर बाद उस बड़े भाई ने फिर कहा, उससे कहा कि अच्छा तो हां, उससे कहा ये चिराग गुल कर दो, रोशनी की वजह से नींद नहीं आ रही। उसने कहा हजरत मेरा भी यही हाल है, मगर मैंने रजाई खींच के आंखों पे रख ली है, आप भी कर लीजिए। फिर थोड़ी देर गुजरी तो उसने कहा तुम सच कहते हो, बारिश और ठंडी हवा भी आ रही है, दरवाजा भीड़ दो। उसने कहा भैया सारे काम मैं ही करूं। तो इतने सुस्त भी होते हैं कि तावील और ये चीजें, इस सुस्ती और गफलत को जिंदगी से निकालना चाहिए, खास तौर पे अल्लाह की बंदगी में, क्योंकि अल्लाह की बंदगी और इबादत ये असल में इम्तिहान है। बहुत बाद में कहीं जिंदगी में दर्जा आता है जब आदमी खुद महसूस करता है कि अल्लाह का कुर्ब है, वगरना असल में इबादत इम्तिहान है। और असल में इबादत इख्तियारी इम्तिहान है, जबर अलग चीज है। अल्लाह जिन चीजों में जबर करता है वो अलग हैं, और खुदा जिन चीजों में जबर नहीं करता, इख्तियार देता है, वो अलग हैं। अल्लाह का जबर नाफिज होता है और उससे किसी को फुर्सत नहीं मिलती। जलजिला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, बारिश बरसती है, कौन है जो इन कामों में दखल दे सके। ये सब अल्लाह का जबर है और अल्लाह अपने बंदों को इसे नाफिज करता है। और एक इख्तियार है, और इख्तियार उस पे ही अजर और सवाब है। इसलिए इबादत हमेशा इंसान के इख्तियार में होती है। जो चीज जबर है वो अलग है, इबादत पे खुदा जो जबर करता है वो भी अलग है। एक जबर जो तकवीनियात में नाफिज होता है, बारिश कितनी होगी, धूप कितनी होगी, फसल कितनी उगेगी। और एक जबर अल्लाह इबादत में भी करता है। एक आदमी हजार मर्तबा कहे कि मैं विरासत में हिस्सा नहीं लेता, ये जबर है खुदा का। उसने कहा कि नसीबम मफरूजा, ये जो तुम्हारी विरासत है हमने तुम्हें वारिस जबरन बनाया, यानी तुम इनकार भी करो तो नहीं कर सकते, कोई नहीं सुनता। पैसे लो, विरासत का हिस्सा लो, जो मर्जी करो उसके बाद, लेकिन लेना पड़ेगा। और एक चीज है इख्तियार। इबादत में अल्लाह जबर करे वो एक अलग चीज हो गई, मिसाल विरासत की। और इबादत में अल्लाह इख्तियार दे तो अमूमी तौर पे इख्तियार ही खुदा ने दिया है। इसी इख्तियार की बुनियाद पर कयामत में पूछ है। अगर इख्तियार ना दे और हर चीज पे जबर कर दे تو پھر امتحان کیسا اور پوچھ کیسی؟ اس لیے عبادت اصلاً امتحان ہے انسان کا کہ اب دیکھیں کیسے کیا کرتا ہے. اسی لیے فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں، جانچ کریں، پڑتال کریں، امتحان سے گزاریں کہ کون ہم پہ ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو کفر اختیار کرتا ہے. اور اسی لیے فرمایا دوسری مقام پہ کہ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم نے یہ سب اس لیے دیا ہے تاکہ ہم تمہیں دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یہ اختیار ہے انسان کا. اس لیے بسا اوقات لوگ بہت بڑی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، بہت بڑی آزمائش میں، اور لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس دور سے گزر رہے ہیں. ابن خلدون کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے مقدمے میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں، اس سے جو چیزیں لکھی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اب مقدمہ ابن خلدون پڑھانے اور پڑھنے والے اساتذہ ہی نہیں رہے، لیکن جب پڑھا تھا تو اساتذہ اس پہ زور دیتے تھے، پھر جو مشکل مقامات ملتے تھے اس کو حل کراتے تھے کہ حضرت یہ عبارت نہیں سمجھ میں آتی. اب مقدمہ کون پڑھتا ہے؟ ابن خلدون نے 1800 احادیث آثار کا ذکر موطا میں کیا ہے، حالانکہ اتنی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے حالات میں لکھا ہے کہ جہاں وہ رہتا تھا وہاں بادشاہت میں تغیر واقع ہوا اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا، تخت پہ جھگڑا ٹھہرا، اور جس فریق کی حمایت ابن خلدون کر رہے تھے وہ ناکام ہوا. ناکام ہوا تو پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، جو قاعدہ ہے، اور فریق کے مخالف جو غالب آیا تھا انہوں نے کہا اسے بھی پکڑو. تو ابن خلدون وہاں سے دوسرے شہر ہجرت کے لیے چلے گئے. نہ کوئی نظام، نہ کوئی ایک دوسرے کو اتنا پہچانتا تھا، یہ ساری سہولتیں تو ہمارے زمانے کی نا، اس وقت کیا تھا. تو راستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ جنگل میں ڈاکو مل گئے، اور وہ ڈاکو بھی ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے ابن خلدون کے پاس کچھ نہیں رہنے دیا، اور آخر میں جب کچھ نہیں رہا تو ان کا کپڑے بھی اتارو. اس زمانے میں ایسے ہی کپڑے بکتے تھے جیسے گوروں کے کپڑے مارے ہیں لنڈا بازار میں بکتے ہیں، کپڑے بھی اتروا لی. ابن خلدون 2 یا 3 راتیں وہ چلتے رہے جنگل میں، اور جو سب سے پہلے آدمی نظر آیا وہ حیران کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا مجھے چادر دو، تو اس نے اوپر کی چادر اتار کر پھینکی، تو ابن خلدون ستر پوش ہوئے. خیر آگے لمبا قصہ ہے، جو ہوا سو ہوا. لیکن کبھی کبھی قدرت بھی کپڑے اتروا لیا کرتی ہے، اور قدرت جب ننگا کرتی ہے قوموں کو تو پھر ڈھونڈے سے دھجی نہیں ملتی. کبھی کبھی قومیں ننگی ہو جاتی ہیں، اور خدا اس بے دردی سے ننگا کرتا ہے کہ دنیا کو بتائے کہ یہ ہیں وہ فراڈی اور منافق اور ننگے لوگ. اسی لیے اللہ نے کہا لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم تمہیں ملک اور حکومتیں دے دیتے ہیں تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں مملکت اور زمین مل جائے، مملکت میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو تمہیں اب ننگا کر کے دکھا دیا کہ تم منافق ہو. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو 71 کو یاد کر لیجئے. اسی لیے لے کے رہیں گے، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے. اللہ نے کہا لو، ٹھونس دیا، خدا نے کہا لو، یہ تقسیم بھی کر لو، اب آگے چلو. آگے چلو تو پھر بڑا سٹاپ 71 آ گیا تھا. بہرحال تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں, اور حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی آزمائش ہے, اور ہر عبادت وہ جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے یہ اس کی جانچ ہے. تو غفلت طاری ہو جاتی, قوموں پہ جب غفلت طاری ہوتی ہے تو پھر خدا یوں ننگا کر دیتا ہے, اور فرد پر جب غفلت طاری ہو جاتی ہے ناقدری سے فرد غافل ہو جاتا ہے کہ جس سائے تلے بیٹھا ہوں اسی سائے کو اسی درخت کو میں آری سے کاٹتا چلا جا رہا ہوں, آخر تابق ہے کب تک. وہ جو درخت گرتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ درخت کو تو میں نے کاٹا سو کاٹا, میں نے اپنا سایہ بھی گم کر دیا. اس لیے بے ادب آدمی خود ہی نہیں ڈوبتا, وہ ایک جہان کو لے کے غرق کر دیتا. بے ادب بچہ گھر میں خود ہی نہیں بولتا, وہ اپنے سے چھوٹوں کو برابر والوں کو عملاً ترغیب دلاتا ہے کہ یوں بولا کرو, یوں اپنے رائٹس کے لیے, اور کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہوتا کہ بیٹے آپ کے فرائض کیا ہیں. اصول کی بات اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا نہیں ہے, اصول کی بات ہر شخص کا اپنے فریضے کو پر کرنا ہے. بس جو میرا فرض ہے میں نے کرنا, جو میری ضروریات ہیں میں نے وہ دینی ہے لوگوں. کیشئر بیٹھا ہوا ہے بینک میں اور اس کے باپ کا قاتل بھی آ جائے تو وہ چیک اس کا ڈس آنر نہیں کر سکتا, اس پتہ ہے دینا ہی ہے, باپ کا قاتل ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں, کیش سے دینی ہی دینی. اس لیے یہ جو لوگ چھوٹے اور بڑے کی, ایک نیکوکار اور ایک بدکار کی, اور ایک پڑھے لکھے آدمی کی اور ایک جاہل کی تمیز نہیں کرتے, وہ ایک جہان برباد کرتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں لوگو, کیا ایک پڑھا لکھا شخص اور ایک ان پڑھ آدمی دونوں برابر ہوتے ہیں؟ یہ ناقدریاں بھگتنی پڑتی ہیں. افسوس تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے, افسوس تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے, ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر, مٹی چھانے اور جن ہیروں کو اس نے اس مٹی میں ملا دیا تھا, رول دیا تھا نا, وہ پھر نہیں ملتا. ماں باپ, بہن بھائی, محبت کرنے والے, محبت کرنے والیاں, مخلص, بغیر کسی سبب کے نیکی کرنے والے, بغیر کسی وجہ کے کسی دنیاوی غرض کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے اور انگلی پکڑ کے چلنے اور چلانے والے کہ بیٹے یہ رہا ہے اس طرح کیا کر, یہی ہوتا. مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. 80 سال ہو گئے علامہ اقبال کے, اب تو نسلیں جو آ رہی ہیں یہ تو ان کی اردو نہیں سمجھ سکتی, فارسی کیا سمجھیں گی. تو غفلت, اور دوسرا میدان نفس کو ملتا ہے لذت کا, اور یہ لذت اللہ کی معرفت سے محروم کر دے. مزہ آئے گا, پوچھو اس مزے کو کرنا کیا ہے. او یار زندگی ہے, لطف ہے, اٹھاؤ ضرور, کس نے روکا ہے, میدان کھلا ہے. 10,000 روپے خرچ ہو سکتے ہیں پکنک پہ, پارٹی پہ, گاڑی وغیرہ وغیرہ, ان سب چیزوں پہ 20 بھی خرچ ہو سکتے ہیں, اور اس 20,000 سے ایک بیوہ عورت جو مانگتی پھرتی ہے تحقیق کر کے, اس کی مدد نہیں ہو سکتی, اس کی لذت نہیں نا. سال کی 1.5 لاکھ فیس ہے ایک بچے کی, اسے نہیں پڑھایا جا سکتا. اپنے محلے میں لائبریری نہیں قائم کی جا سکتی. آپ میں سے جس نے بھی 70 کے قریب کا دور دیکھا ہے نا, ان سے پوچھنا, یہ جتنے ہندوستانی تھے ہر گلی محلے میں جہاں یہ رہتے تھے ایک کمرے میں چھوٹی سی لائبریری قائم کر دیتے تھے، 5 پیسے ناول مل رہا ہے، 10 پیسے کا مل رہا ہے، کتاب نہیں، اور لکھا ہوتا بڑا بڑا، اگر کتاب گم ہو گئی تو ڈبل قیمت وصول کی جائے گی، صبح اتنے بجے، شام اتنے بجے. یہ جتنے ہندوستانی تھے عمومی طور پر، اسی لیے کراچی میں اب بھی یہ لوگ ایک وراثت، ایک علم، ایک پڑھنے کی جستجو، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کھوج لے کے آئے تھے. یہ انڈس اسپتال جو کراچی میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور خدا ان کو جن لوگوں نے کام کیا اللہ ان کی قبریں نور سے بھر دے، خدا بال بال مغفرت کرے. ان کی اتنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں، یہ انڈس والے کام کر رہے ہیں، ڈھونڈتے ہیں مریضوں کو کہ ہمارے پاس آئیے، آنے جانے کا کرایہ لے لیں، آپ ہم سے علاج کرا لیں اور مفت علاج کرا. یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ اس لیے مزہ، اس مزے کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے کہ میں اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. اور تیسری چیز، وہ تو خدا ہر ایک کو بچائے، وہ سرکشی ہے، وہ بغاوت ہے. بھئی آپ کے ذہن میں شریعت کے خلاف ایک مسئلہ اٹھتا ہے، کوئی حرج نہیں، انسانی دماغ ہے، کوئی سوچنے پہ پابندی تھوڑی لگا سکتا. سوچتا ہے آدمی خدا ہے یا نہیں ہے؟ سوچتا ہے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے، خدا کدھر ہے؟ وہ پھر پڑھتا ہے سیرت طیبہ کو اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا. یہ اعتراضات جنم لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں، لیکن تمہارے پاس ایک راستہ ہے کہ تم کسی پڑھے لکھے آدمی سے جا کر، یہ ہمارے لیے، تم کسی پڑھے لکھے آدمی سے جا کر اپنے سوالات کو حل کرو. اور یہ بھی راستہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کچھ کہو جو کبھی نہیں کہا گیا. یہ جتنی اب ہماری نسلیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئی ہیں اور بے نیاز ہوئی ہیں، 1400 سال میں امت نے کبھی اتنی بے وفائی نہیں کی جتنی اب بے وفائی ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. ہم ایسے بے وفا ثابت ہوئے ہیں کہ کوئی کچھ کہے، اتنے بے حص ہو گئے ہیں کہ کوئی جستجو نہیں کرتا کہ یار ان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، مجھے سوچنا ہے، مجھے بھی پڑھنا چاہیے کہ الزامات کیا ہیں. دونوں میدان کھلیں. یہ سرکشی ہے، یہ نفس کا جاہلانہ رویہ ہے. اللہ نے اسی لیے کہا منشا منکم فلیوم، تم میں سے جس کا جی چاہے مومن، منشا منکم فلیوم، تم میں سے جس کا جی چاہے کافر ہو جائے. ہم نے جبر کیا ہی نہیں. کافر ہوتے ہو تو کیا بگاڑ لوگے، مومن ہو جاتے ہو تو میری سلطنت میں کون سا اضافہ ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی اور یہ تابعین اور تبع تابعین اس حدیث کو سنتے تھے تو اس حدیث کے ادب میں دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے. اتنی بڑی حدیث تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جب اللہ سے ملاقات پیشی ہوئی بارگاہ مبارکہ میں تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا کے اپنی امت کے لوگوں کو کہنا یا عبادی، میرے بندو، کلکم جائے، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے سے میں کھانا کھلا دوں، مجھ پہ اعتبار کرو، اور تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دے دوں، مجھ سے لباس مانگا کرو، اور تم سب کے سب پیاسے ہو سوائے اس کے جسے میں پانی پلا دوں، مجھ سے طلب کرو، اور میرے بندو تم سب کے سب میرے اتنے نافرمان ہو جاؤ جتنا اس دنیا میں سب سے بڑے نافرمان ابو جہل، فرعون وغیرہ وغیرہ ان کا دل تھا، تم اتنی بھی بھر کے میری نافرمانیاں کر لو. ما نقص من ملکی شیئن، میری کائنات، میری سلطنت، میرے اختیار میں ذرہ برابر تم چیلنج نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے. اور تم سب کے سب اتنے نیک ہو جاؤ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، اتنے نیک ہو جاؤ، ما زادہ فی ملکی شیئن، لوگو تم میرے طاقت اور اختیار میں پرے کاغ کے برابر، مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے، سو میں تمہیں کہتا ہوں میری عبادت کرو، میری طرف پلٹ. اللہ یہی کہتا ہے ففروا الی اللہ، لوگو پلٹو اللہ کی طرف، بھاگو اس کی طرف. اس لیے غفلت اور اس کے بعد لذت اور اس کے بعد سرکشی، جب وہ بیان کرنا شروع کرتا ہے نا یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، اسے اور کوئی فیلڈ نہیں آتا، پوچھو کتنی مرتبہ فیل ہوا ہے اس پہ بھی بحث نہیں ہے، بس اسے ملا ہے تو مذہب اور دین ملا ہے، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض. ارے حضرت صبر کیجئے، ابھی بہت لوگ موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ جا کر پوچھے کہ اس پہ یہ اشکال میرے ذہن میں آتا ہے، فرمائیں اس کا کیا جواب. جو سیدھی راہ ہے وہ اختیار نہیں کرنی. قومیں جب برباد ہوتی ہیں نا، قوموں کا مستقبل جہنم بنتا ہے نا، اور قومیں اپنے اوپر خود اپنے اختیار سے ظالموں کو مسلط کرتی ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور تم ہزار مرتبہ انہیں دکھاؤ کہ یہ راہ سیدھی ہے اس پہ چلو، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کبھی بھی اس پہ نہیں چلیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور انہیں گناہ کی راہ اگر تم دکھا دو، بتا دو کہ یہ گناہ کی راہ ہے، یہ ہے لذت ہے، یہ ہے یہ ہو، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، شامت ان کی آئی ہوتی ہے، وہ اسی راہ کو اختیار کرتے ہیں. کتنے میسیجز ڈیلی ان موبائلز پہ اور ان پہ ہوتے ہیں، کیا شرح ہے اس میں علم کی اور کیا شرح ہے جہالت کی. یہ سب چیزیں، اسی جو اذان آپ نے سنی وہ تعلیم ہے، وہ تعلیم ہم سب کے سیکھنے کی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، دروازہ کٹکھٹایا سے موسیٰ رضی اللہ عنہ کا، کوئی بات کرنی تھی، پھر سلام کیا، پھر دو، پھر تیسری مرتبہ، پھر تشریف لے گئے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آئے اور کہا حضرت آپ تشریف لائے تھے، میں بہت ضروری کام میں تھا، لیکن آپ ذرا سی دیر ٹھہرتے تو مل لیتا، حاضر ہو جاتا. فرمایا نہیں نہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ میں آیا تھا اور تم ملے نہیں. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ ذرا سی دیر ہوتی تو مل لیں. اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں الٹا ہو گیا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر میں مصروف. اور پھر ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے کہا آپ آئے تھے، میں گھر کے کاموں میں تھا، تم تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ابو موسیٰ تو میں مل لیتا. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کے گھر جاؤ تو تین مرتبہ دستک دو، اور اگر وہ نہ آئے تو بغیر برا مانے واپس چلے جاؤ. کہ ممکن ہے اپنے کسی کام میں زیادہ اہم چیز میں مصروف. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم ہے، انہوں نے فرمایا، ان کا جی، کفو، یہ تو روز مرہ کی چیز ہے، مجھے علم نہیں. انہیں بڑے ہی تعجب اور افسوس بھی، اور کہا ابو موسیٰ یہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس پہ گواہ بھی لاؤ، تمہارے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا ہے، میں رہ گیا. علم کا شوق تھا، تجسس تھا، تحقیق بھی تھی. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گئے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی کوئی بات ہے جو کسی کو پتا نہ ہو، ہم میں سے سب سے چھوٹی عمر کے بچے کو جانا چاہیے تاکہ امیر المومنین سیکھیں کہ یہ زندگی کے آداب میں سے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے تھے عمر میں، وہ گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین ایسے ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں. دس عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. اسی جو تعلیم ہے، تعلم ہے، روزمرہ کام آنے والی چیزیں ہیں، اس کی تکرار بھی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اس کا جواب دیا کرو. وہ جواب تفصیل سے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، آپ نے فرمایا جب تمہارا مؤذن فارغ ہو جائے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ سب سے پہلی چیز تم شہادت کا کلمہ پڑھو کہ جو کچھ اس نے کہا ہے تم اس کی تصدیق کرتے ہو، اور پڑھو یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہمیشہ اذان کے بعد دوسرا کلمہ، یا یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اسی کے ساتھ ملا کر دوسرا جملہ. ہم حیران ہوتے ہیں کہ لوگ اس جملے کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، پوری حدیث ہے، جگہ جگہ فرمایا ہے کہ عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آدھی روایت نقل کر دیتے ہیں، کتابوں میں آدھی چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. اس لیے کلمہ شہادت، اور دوسری چیز یہ پڑھو اذان کے بعد کہ رضیت باللہ ربن، میں اس پہ خوش ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، وبالاسلام دیناً، اور اسلام اس نے ہمیں دیا ہے زندگی کا طریقہ، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کے پیچھے چلنے والے. فرمایا تیسری چیز درود شریف کا پڑھنا، کوئی بھی پڑھ لے. چوتھی چیز فرمایا میرے لیے اللہ سے مقام محمود کی دعا مانگنا، اور پھر خود ہی سکھائی بھی، اللہم رب ہذہ دعوت تام، اے اللہ یہ پورے پورے جملے جو اذان دینے والے نے کہے ہیں، اے پروردگار یہ تیری طرف بلاتے ہیں، پکارتے ہیں مجھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کو عذاب قبر نہیں ہوگا، ادھر مرا اور ادھر آگے چل، یہ عذاب قبر اسی وجہ سے نہیں کہ ساری زندگی پکارتا رہا ہے، بلاتا رہا ہے. اللہم رب ہذہ دعوت التامہ، اے اللہ یہ پورا پیغام ہے جو مجھے ملا، والصلاۃ القائمہ، اور اللہ اس کے نتیجے میں اب نماز قائم ہو جائے گی. اس سے بلایا ہے، کس مقصد کو بلایا ہے؟ نماز کے لیے، اب نماز قائم ہو جائے گی. آتے سیدنا محمد الفصیلۃ والفضیلہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بلند ترین مقام عنایت فرما قیامت کے دن، اور ان کے درجوں میں ترقی ہو. وبعث مقام محمود الذی وعدتا، اور یہ اس مقام محمود پر پہنچے ہیں جس کا تو نے وعدہ ان سے فرمایا ہے. انک لا تخلف، اللہ آپ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتے. فرمایا یہ چار چیزیں، دوسرا کلمہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور تیسرا درود شریف، اور چوتھے یہ. اور آگے بھی فرمایا تم میں سے جو اذان سن کے یہ پڑھے گا وجبت لہو شفاعتی، میرے ذمے ہیں، واجب ہے، ضروری ہے، میرا وعدہ ہے تم سے کہ قیامت میں تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے میں اللہ کی ہاں حاضری دوں گا کہ اللہ اسے معاف فرما. یہ تعلیم ہے، یہ ممبر تعلیم کے لیے ہوتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ایک بار 10-12 تقریریں رٹ لیں اور پھر ہر مرتبہ وہی، تاکہ لوگ بھی جانے کہ اب کیا جملہ آئے گا. اور یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اخبارات اور سیاسی بیانات، یہ تعلیم کے آپ تشریف لاتے ہیں محبت سے، تعلیم کی غرض سے ہم بھی اسی لیے حاضر ہوتے ہیں آپ کی محبت میں آپ کی. لیکن چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کریں. اللہ تعالی عمل کی توفیق.